نبی ہے ایک ہی ہے قرآن، امت واحدہ بن جاؤ اب سارے مسلمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ناظرین کرام، پروگرام آگاہی کی ایک اور خصوصی ایپیسوڈ ہفتہ وحدت کے عنوان سے لے کے آپ کی خدمت میں قمبر رضوی حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا نقی ہاشمی کو۔ آغا صاحب جامع بعثت کے ٹرسٹی ہیں، ہم شکر گزار بھی ہیں کہ آغا صاحب اب تشریف لائے اور ہفتہ وحدت کے عنوان سے ہمارے اس پروگرام میں ہماری دعوت کو قبول کیا۔
آپ کا بہت شکریہ، اور سلام عرض ہے آپ کی خدمت، آپ کی ٹیم کی خدمت میں بھی، اور اسی طرح سے وہ تمام دوست جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ اس اہم موضوع پر ہم انشاءاللہ عاشقان رسول سے مخاطب ہو سکیں۔
آغا صاحب، گفتگو کا آغاز کریں گے، یہ جو وحدت ہے بیسیکلی کیا، جب ہم اسلامی وحدت کی بات کرتے ہیں، اسلامی اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ مطلب مختلف فرقوں کے درمیان اتحاد ہے، یا چند اب مسلمانوں کے ذاتی ہم جیسے محلے میں کوئی اتحاد کر لیتے ہیں، یہ والا اتحاد مراد ہے یا کچھ اور اس سے مراد ہے اتحاد؟
جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 64۔ میں یہ آیت اس لیے اس کا انتخاب کیا آپ کے سوال کے جواب میں کہ یہ الہام ہے خمینی بت شکن پر، کہ جو قرآن سے لیا گیا ہے، دعوت اتحاد فرقوں کے درمیان، یہ مذاہب اور ادیان کے درمیان جو اختلافات تھے، جب قرآن نے اس اہم موضوع کو مخاطب قرار دیا اپنا، تو وہاں جس آیت سے استفادہ کیا، آل عمران کی میری خواہش تھی کہ انشاءاللہ اگر ہم اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں اور زمانے کے حالات کو، تو بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ خمینی بت شکن وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس سے قرآن سے، یہ ایک انبیائی روش ہے، یہ خدائی کام اور راستہ ہے کہ جس کا انتخاب پھر خمینی بت شکن نے فرمایا۔ قرآن کی آیت ہے آل عمران، آیت نمبر 64۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا۔ اب یہ آیت بہت ہی کلیئر تمام ادیان کے ماننے والوں سے، دعوت خدا کی طرف سے ہے لیکن بات پہنچانے والے رسول اللہ ہیں، اور مخاطبین وہ تمام گروہ ہیں کہ جو مختلف ادیان میں تقسیم اور مدینے کی سرزمین پر موجود، صرف مدینے کی سرزمین ہی تک پیغام محدود نہیں، بات وہاں شروع ہوئی ہے اور پھر آہستہ آہستہ جہاں جہاں ان ادیان کے ماننے والے ہیں وہاں تک یہ بات پہنچی ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں، بڑا سادہ ترجمہ، کہیے اہل کتاب سے، قل، آپ فرمائیے اہل کتاب۔ اہل کتاب کے اندر بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ تورات، زبور اور انجیل کے ماننے والے تو آ ہی گئے، مخاطب نہ یہودی خالص یا فقط یہودی ہو، یا خالی عیسائی مراد ہو، یا صرف اور صرف زبور کے ماننے والے، یہ ایک عمومی خطاب ہے تمام وہ لوگ جو کتاب رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتب آئی ہیں معروف، یہ چار ہوئیں، لیکن یہ تین ہوئیں، لیکن سب کا اندازہ ہے کہ اکثر انبیاء صاحب کتاب ہیں۔ اب وہ صحف انبیاء کہلاتا ہے، معروف رہا صحف انبیاء کے عنوان سے، کہ جو ان کے پاس ہے موجود۔ سارے ہی اہل کتاب سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کہیے اہل کتاب کو، آ لو، آ جاؤ، کس طرف آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے پر جمع ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، جس پر ہم اور تم جمع ہو سکتے ہیں، وہ چیز کے جو مجھے اور تمہیں دونوں کو اپیل بھی کرے گی، کیونکہ ہمارے عقائد ہمارے نظریات میں موجود ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جو کامن ہے تمام اہل کتاب کے درمیان، کیا چیز ہے؟ الا نعبد الا اللہ، الا نعبد الا اللہ، ہم عبادت نہ کریں، اپنا سر نہ جھکائیں، اپنا معبود قرار نہ دیں سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو اس کا شریک بھی قرار نہ دیں، شرک نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور عبادت نہ کریں، ولا یتخذوا بعضنا ولا یتخذا، اور نہ ہی ہم ہاں کیا چیز؟ بعضنا بعضن، یعنی ہم ارباب نہ بنا لیں، رب نہ بنا کے بیٹھ جائیں، خود ہی اپنے گڑھے ہوئے رب، یا خود اپنے آپ میں سے کسی کا انتخاب کر لیں کہ تم ربوبیت کا. یعنی یہ بڑا واضح سا پیغام قرآن کا ان اہل کتاب کو ہے کہ جو مدینہ کی سرزمین پر ہوں، یا روم اور قیصر و کسرہ یعنی آپ کہیں ایران کی سرزمین پر ہوں، یا کہیں پر بھی ہوں، کہ اے رسول اللہ، پھر رسول اللہ نے باقاعدہ آپ کے سامنے خطوط لکھے سب کو، سب کو دعوت دی ہے کہ آؤ بھائی، جمع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ سیرت رسول اللہ ہے، اور الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ کو یہ کام، اس کی دعوت دینے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے. یعنی ایک خدائی کام ہے، 100% خدائی کام ہے، کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں انہیں سب کو ایک پیج پہ جمع کیا جائے.
یہ مسلمانوں کے درمیان نہیں بلکہ احسن تو اہلیان قرآن کے، اہلیان
بڑی
کتاب
زبردست کے اور بڑا اچھا انداز اپنایا ہے قرآن نے، کہ جو کلمہ ہمارے درمیان مشترک ہے اس پر جمع ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ یقینی طور پہ کوئی بھی ابھی تک کا گروہ، کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ پر تو سب کا ہے نا، چلو آ جاؤ اسی پر. تم یہ تو مانتے ہو نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک قرار نہ دیں. بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کو مانتے ہیں اور ہم کسی کو اس کا شریک بھی نہیں قرار دیتے. یہ الگ بات ہے کہ آگے چل کر الحمدللہ آہستہ آہستہ قائل ہو جائیں گے کہ سارے انبیاء بھی بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ہی ہیں. یہ بھی ایک کلمہ سوا ہوں بیننا بینکم ہے کہ ہم سارے انبیاء کا قائل تو ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئیں. آسمانی کتب سارے اللہ کی طرف سے آئیں ہیں. یعنی ہم آہستہ آہستہ آگے جائیں گے تو بہت سارے کلمے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں سواؤن ہے، یہ ہمارے درمیان، ان کے درمیان، سب کے درمیان متفق علیہ. خوب، یہ ہے آسمانی بات. اب آ جائیں خمینی بت شکن کا زمانہ، یا جب ہفتہ وحدت قرار دیا جا رہا ہے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک، تو یہ الہام ہے کہ جو بت شکن نے یہ جو دعوت خدا اور الحمدللہ رسول اللہ کے ذریعے سے ساری اہل کتاب کو دی گئی، بالکل اسی دعوت کا تسلسل ہے. صحیح ہے 1400 سال کے بعد ہے، لیکن تسلسل ہے. اب اس زمانے میں ادیان، جب رسول اللہ آئے ہیں تو وہ ادیان کے اختلافات کا زمانہ تھا. ہمارے زمانے میں جو ہے خمینی بت شکن جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہتے بھائی کہ انشاءاللہ اگر دنیا خمینی کو پہچان گئی تو شاید اسلام کا سب سے بڑی لیڈرشپ ہے اس زمانے کی، اسلام کی لیڈرشپ ہے، نہ کہ شیعوں کی لیڈرشپ ہے. چلیں ابھی تک آپ اس کو اسلام کی لیڈرشپ پوری طرح سے متفق نہیں ہو پا رہے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ چلیں اگر آپ مجھے گروہ کا بھی فرض کر لیں، ایک فرقے کا بھی، ایک مذہب کا بھی آپ مجھے لیڈر سمجھتے ہیں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی متحد ہو جاؤ، اسی قرآن سے الہام گرفتے ہوئے متحد ہو جاؤ. اسی قرآن سے الہام لیا گیا کہ متحد ہو جاؤ. اور یہ وحدت الحمدللہ اہل سنت دنیا یعنی مسلمانوں کے تمام فرقوں کے درمیان تو بہت سارے کلمے ہیں کہ جو سوا ان کہلا سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ الحمدللہ سارے ہی جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، سارے نبی کو مانتے ہیں، اس کے بعد پھر سارے جو ہیں قرآن کو مانتے ہیں، پھر آگے آ جائیے سب اس بات کو مانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، وضو کرنا چاہیے، سب اس بات کو مانتے ہیں قبلہ اول ہمارا کہاں پر ہے، یعنی الحمدللہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. کتنے ہی کلمات ایسے ہیں کہ اگر گنوانا شروع کریں تو اتحاد تو ہمارے ہاں یقینی طور پہ، یعنی یقینی طور پہ 100% اتحاد کی وجوہات موجود ہیں. تو کیوں نہ خمینی بت شکن کی اس دعوت کے اوپر شیعہ اور سنی باقاعدہ عمل کرتے ہوئے اس وحدت کے سلسلے کو آگے بڑھا.
اچھا اصب، اسی آپ کے سوال سے ہی ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے درمیان جو اختلاف آئے وہ اگر آپ 1400 سال نہ بھی کہیں تو 1300 سال سے موجود ہے. جو اختلاف آ رہا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ متضاد چیزیں، اختلاف بھی، اتحاد اور اختلاف مختلف متضاد چیزیں، تو یہ دونوں ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں کہ اتحاد بھی ہو اور اختلاف بھی ہو؟
جی بالکل بالکل، سوال بہت زبردست ہے. قرآن جو ہے وہ ان موضوعات پر کافی بات کر گیا ہے. قرآن نے جب انصاف اور عدالت کی بات کی ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے گا. یہ پیغام جو ہے نہ صرف اہل ادیان کو ہے بلکہ یہ ہمارے اسلام کے اندر موجود فرقوں کے لیے بھی ہے. کیا آپ قرآن کو دیکھنا، بڑے انصاف سے کام لیا اس نے، کہا کہ اہل کتاب میں سے بھی جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، اہل کتاب میں سے بھی جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے خدا ان کے اجر کو بھی محفوظ رکھتا ہے. عجیب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام، رسول اللہ کو نہ ماننے والا، قرآن کو نہ ماننے والا، اگر وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ تو گیا سیدھے جہنم میں. تصورات ہمارے یہ، قرآن بالکل اس کے برعکس بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کسی نے نیک عمل انجام دیے، نیک اعمال انجام دیے، خدا ان کے کاموں کو ان کے اجر کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، اجر دے گا. اب آپ ذرا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اپنے سوال کی طرف. بات یہ ہے کہ ہم اگر اتحاد کی طرف دیکھیں تو وہ تمام موضوعات کے جن موضوع پر الحمدللہ خدا ہی چاہتا ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اللہ کا نبی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ آپ سب متفق ہو جائیں، وہ تعداد کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں. اختلافات والی بات تو بہت ہی اچھا، اختلافات ختم نہیں ہو سکتے. ہم یہ نہیں کہتے اختلافات ختم کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جن باتوں پر متحد ہوا جا سکتا ہے ان تمام باتوں پر متحد ہو جائیے. اور ضرورت اس زمانے کی اور زیادہ تقاضا ہے کہ جبکہ آپ کا دشمن کمر باندھ چکا ہو کہ اسلام کو ناپید کرے گا، جو کچھ ابھی فرانس میں ہو رہا ہے، جو کچھ آپ اس موضوعات پہ بات ہونی چاہیے، تو جو کچھ ابھی ہو رہا ہے عالم اسلام کے خلاف، رسول خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جس طرح اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، یقینی طور پہ اتحاد جو ہے وہ اس وقت کا تقاضا. اب جو آپ نے کہا کہ اختلاف اتحاد کیسے جمع، تو میں نے کہا کہ وہ اختلافات کہ جن کی یعنی اس زمانے کے لحاظ سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جتنا بڑا خطرہ اس وقت آپ کو درپیش ہے، تو آپ یعنی اختلافات کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے، کوشش کریں کم ہو جائے، اس کا اثر کم ہو جائے، اور وہ بات ہمارے نجی محفلوں میں رہ جائے. لیکن جو ہم چہرہ پیش کریں اسلام کا دشمن کے مقابلے میں، وہ لوگ کے جو باقاعدہ اس وقت اسلام کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، وہ بڑا متحد اور متفق چہرہ جو ہے نا وہ سامنے آنا چاہیے، وحدت والا چہرہ ہمارا سامنے آنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ قرآن جیسے کہتا ہے کہ اپنے دشمن کو ڈراؤ، اس طرح ہم ڈرا سکیں اپنے اتحاد کے ذریعے.
اچھا دیکھیں، اس میں مطلب ہم نے اس پہ جو ہے نا وہ اچھی خاصی بات کی کہ وحدت کے فوائد کیا ہیں. اب اس کے مقابلے میں جب ہم اس کے تفرقے کی بات کر رہے ہیں کہ فرقہ پرستی ہے یا تفرقہ ہے، نقصانات بھی ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ہوں گے. تو اجمالی طور سے اگر دیکھا جائے تو وہ موٹے موٹے بڑے بڑے نقصانات کیا ہوں گے جو تفرقہ ایجاد کیا جائے یا آپس میں جو ہے نا اختلافات ایجاد کیا جائے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟
نقصانات کیا ہوں گے تو بات کی بات ہے، جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں تو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ، انہوں نے جو ہے یعنی اگر ہم اختلافات پیچھے جائیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ خلافت عثمانیہ کو جس طرح سے پاش پاش کیا، اب وہ ایک جیسا بھی تھا، بہرحال ایک خلافت تھی، ایک مسلمانوں کا ایک بھرم تھا، جیسی بھی تھی خلافت، لیکن آپ سمجھیں کہ ایک طاقتور چہرہ تھا. یعنی اتنی آسانی سے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ متحد تھے اس زمانے میں، متحد سے مراد یہ کہ آپ ایک وزنی چہرہ بنا ہوا تھا، آپ کو ایک حیثیت دی جاتی تھی، دوسرے لفظوں میں آپ سے آسانی سے گزرا نہیں جا سکتا تھا. اس زمانے میں جب اسرائیل بنانے کی بات ہوئی، اور بات ہے یہ 1902-1903 کی، تو جو فاؤنڈر ہے اسرائیل کا، جس کو فاؤنڈر کہا جاتا ہے، تھیوڈور ہرزل، وہ اپنے گروہ کو لے کے اس میں چند شامل کیے اس نے، اور بڑے بڑے مالدار قسم کے عیسائی اور یہودی، اور ان کے ساتھ پہنچا وہ آپ کے خلیفہ کے پاس، جو اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کے خلیفہ تھے، عبدالحمید دوم، ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے جو ہے نا، ہم یہودیوں کو فلسطین چاہیے. اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا قبضہ ہوتا تھا سارے اسلامی ممالک پر. اسلامی ممالک اس طرح سے نہیں تھے جیسے آج ہو گئے ہیں، ملک بٹتے ہیں، ملک بٹ گئے نا، ہم تو اب بارڈرز ہیں، ہاں بارڈرز لگا دیے گئے. پہلے بارڈرز کا تصور نہیں تھا، نام تھا کہ بھائی مصر ہے تو یا فلسطین ہے تو الجزائر ہے، تیونس ہے، اور یہ سعودی عرب یعنی جزیرۃ العرب ہے، اس طرح سے نام رکھے ہوئے تھے، لیکن کوئی بارڈر سسٹم نہیں تھا، کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی پاسپورٹ نہیں تھا، کوئی ایمبیسیز نہیں تھی،
آرام سے پورا
مسلمان کہیں کا بھی وہ موو کرتا تھا. بہرحال تو وہ اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ فلسطین چاہیے. تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے جسم کا ایک عضو کاٹ کے تمہارے حوالے کر دوں؟ یعنی یہ وہ آدمی ہے کہ جو کوئی بہت بڑا یعنی کوئی بہت بڑا انقلابی اور مسلمان یا اسلامی یعنی ہم کہیں کہ اسلامی اقدار کا خیال رکھنے والا مسلمان ہوا، ایسا نہیں تھا، یعنی سب بگڑے ہوئے خلیفہ ہیں. لیکن آپ اس کو دیکھیں، اس کو بھی اس بات کا شعور تھا کہ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو تھیوڈور ہرزل کہ میں جو ہے وہ اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ کے تمہارے حوالے کر دوں، فلسطین مانگنے آئے ہو، کہ نکلو یہاں سے، کوئی فلسطین نہیں ملے گا. تم نے کہا، وہ کہہ لیں گے آپ میری توہین کر رہے ہیں. انہوں نے کہا توہین، میں مروا دوں گا تمہیں، نکلو یہاں سے، باہر نکلو. میں دروازے سے باہر نکال دیا ساری یہودیوں کو، اور وہ دھمکی دے کے نکلا تھا کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، یہ دھمکی دے کے وہ نکلا تھا. اس کے بعد پھر سے جو تقسیم شروع ہوئی مسلمانوں کے درمیان اس اختلافات کی، یعنی خلافت عثمانیہ توڑ دی گئی، پوری اسلامی سرزمین کو، اسلامی ملکوں میں بانٹ دیا گیا، اسلامی سرزمین کو ملکوں میں بانٹ دیا گیا، ہر جگہ پر اپنی مرضی کے حکمران مسلط کر دیے گئے، اور اس کے بعد پھر ہماری جب اختلافات بڑھتے چلے گئے, پہلے یہ کہہ کے کہ بابا ایران تو شیعہ ہے تمہارا کیا تعلق, سعودی عرب میں تو وہابیت ہے تو بریلویوں کا کیا تعلق, یعنی مرادی کے مصر کا کیا تعلق, مصریوں سے کہا کہ بھائی تم لوگ تو ایک سپر قوم ہو تمہارا, یعنی تم کیوں انڈر میں آتے ہو سعودی عربیہ کے یا ایرانیوں سے کیوں رابطہ بڑھاتے ہو, تم سے ترکیوں کا او ہو آپ تو سب سے اوپر ہیں, یعنی پہلے مذہبی فرقہ واری ہے, اس کے بعد پھر آ گئے لسانیت و زبان کے اوپر, اور پھر کہا قوم بر بر یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ تم تو ایز اے قوم یعنی اتنے اوپر ہو کہ تمہارے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا, جیسے ترکیوں کو کہا گیا یا ایرانیوں کو کہا گیا, اور یہ پھر نسلی برتری کا ایک رجحان پیدا ہوا, اور ہم آہستہ آہستہ مذہبی فرقہ واریت میں بٹے, پھر آہستہ قومی اور لسانی اور زبانی فرقہ واریت میں بٹے, اور پھر ہمارے ملک بھی چھوٹے ہوتے چلے گئے, یعنی یوں نہیں کہ تقسیم رک گئی, پھر وہ تقسیم چلی جا رہی ہے, یعنی جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اختلافات کے اثرات, میں کہہ رہا ہوں اختلافات اگر شروع ہو جائیں تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اختلاف رکتا نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پہ آپ بتاؤں, یعنی آپ یہ کہیں کہ پاکستان کو جب انڈیا اور پاکستان الگ الگ ہو گئے تو بس اب یہ یہاں رک جائے گی بات, اب بنگلہ دیش پاکستان انڈیا ایک ہی ملک رہیں گے, نہیں 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 نہیں, استعمار جو ہے اس کی خواہش یہ ہے, استکبار کی خواہش یہ ہے کہ انڈیا کو بھی تقسیم, پاکستان کو بھی تقسیم, اور افغانستان کو بھی یعنی خود بنگلہ دیش کو بھی تقسیم کرے. یہ تقسیم رکنے والی نہیں ہے, پاکستان کے اندر یہ باتیں نہیں ہونا شروع ہو گئیں کہ بھائی پانچ صوبے, چار صوبے کیوں, پانچ کیوں نہیں, چھ کیوں نہیں, اچھا اس کے بعد یہ بات نہیں شروع ہو گئی کہ پختونستان کو الگ کیوں نہیں کر دیتے, یا بلوچستان کو الگ کیوں نہیں کر دیتے, یا مہاجرستان کو الگ کیوں نہیں کر دیتے, یا سندھو دیش الگ کیوں نہیں ہو جاتا, یعنی یہ تقسیم رکنے والی چیز نہیں ہے. استعمار نے ایک چیز کو پکڑ لیا ہے, اس کا سب سے بڑا حربہ اس وقت وہ یہ ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو, ان کو لڑواؤ,
ڈیوائیڈ اینڈ رول.
انہوں نے تو اپنا نعرہ ہی بنا لیا, بھائی اسلامی دنیا کے اندر سب سے آسان طریقہ داخل ہونے کا یہ ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ہوا دو, جب وہ بہت بڑے بڑے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو لڑوا دو, اور جب یہ لڑ رہے ہوں تو اپنے مفادات حاصل کرو. آج ہمارے لڑنے کی وجہ سے ان کی للچائی ہوئی نظریں افغانستان کے اوپر ہیں, ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے وہ آج شام کے اوپر قبضے کے موڈ میں, ہماری اختلافات کی وجہ سے جو ہے وہ عراق کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں خالی ان کو چھوڑیں گے کہ جہاں
خانہ کعبہ
دکھانا چاہتے ہیں؟ ہاں دیکھیں نا, وہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں, قبضہ کرنا ایک بات ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی جہاں مسلمان متحد ہو سکتا ہے وہ تمام سرزمینیں, وہ تمام شخصیات, وہ تمام مزارات, وہ تمام ایشوز جن پر یہ مسلمان متحد ہو سکتا ہے نا, ان کو چاہتے ہیں کہ
جس نے ندل بقی کے ساتھ کیا گیا.
بالکل, یعنی مسلمانوں کو کسی بھی ایسی شخصیت کے گرد, ایسے مذہب کے گرد, اصل میں ان کا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس پر یہ سب متحد ہو جائیں, وہ اس لیے قرآن کا بھی توہین.
بڑی پازیٹیو بات ہے, بڑی مثبت بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک شیعہ ہونے کے باوجود خلافت عثمانیہ کے تائید کر رہے ہیں.
نہیں
یہ
کیا کریں, انتہائی
عملی, یہ عملی ثبوت ہے کہ ہم اتحاد چاہتے ہیں, وحدت چاہتے ہیں. بہت بہت خوبصورت بات ہے صاحب. یہ اگر ہم وحدت کی طرف چاہیں گے دوبارہ, جیسے ہم نے دیکھا خلافت عثمانیہ میں ہم سب کسی حد تک متحد تھے, 100% نہیں ہو لیکن جو بھی جتنے بھی حد تک متحد تھے, اگر ہم 30% بھی ہیں, 35% بھی متحد ہو گئے تو ہم جو نا جو 65% ہیں یا باقی 70% بچتے ہیں, جتنے بھی بچتے ہیں تو ہم چونکہ وہ بٹے ہوئے ہیں, تقسیم ہیں, جو 35% ان کی قوت نظر آئے گی. اگر اب ہم اس اتحاد کی طرف جاتے ہیں تو اس میں آپ کو بظاہر کیا نظر آتا ہے کہ کیا رکاوٹیں ہوں گی جو استعمار کی طرف سے ہو سکتی ہیں یا ہمارے اندرونی طور سے ہو سکتی ہیں؟
اصل میں خواہشات اگر اندر کی طرف جہاں جھانکیں تو خواہشات کا ایک بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا رول ہے, کہ جو ہم سب کے سب اپنے نفس پرستی کے چکر میں اختلافات کے, چاہے چھوٹی سطح کا ہو چاہے بڑی سطح کا ہو. لیکن اس سے اوپر بھی ایک بات وہ یہ ہے کہ یعنی ہمیں جب ہمارے درمیان ایک دراڑ پڑھی گئی تھی آغاز اسلام میں, وہاں پر تشیع کی جو لیڈرشپ بنتی ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا مولائے کائنات, اگر آپ ان کا رویہ دیکھیں نا, انہوں نے مسلسل یہ کوشش کی ہے کہ یہ ایک خلش, یہ ایک اختلاف کی دراڑ, یہ ایک دیوار بن تو گئی ہے لیکن اس کو مسلسل جو ہے نا بس یا اتنا ہی رہنے دیا جائے یا اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے. دیکھیں یہ بالکل یعنی میں 1% بھی اس میں شک نہیں کرتا, کیونکہ میرے سامنے مولا کائنات کی عملی سیرت موجود ہے, میرے پاس پھر امام حسن علیہ السلام کے صلح کی صورت میں جو وہ سیرت موجود ہے, پھر سارے اہل بیت علیہ السلام. مگر یہ کہ وہ اسلام سے خارج طبقہ باہر سے اسلام کو توڑنے کی کوشش کرے, جس کو یزید قوم کہتے ہیں, یعنی یزید تو پھر 100% عیسائی اور یہودیوں کا کہنے پر جو ہے نا وہ اسلام کو ہی بالکل تباہ کرنا چاہتا تھا کہ محمد حسین کا قیام آیا. لیکن پھر جیسے یہ عمل ختم ہوتا ہے پھر بقیہ اہل بیت علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو قربانیاں دے دے کے وہ کوشش کرتے رہے کہ یہ اسلام کا جو ظاہری روبر دبدبہ ہے چہرہ ہے کم سے کم یہ باقی رہے, جب تک کہ ہم اصل اسلام تک نہیں جاتے ہمیں اس کو باقی رکھنا ہے. یہ ایک روش ہے جو آئمہ کی روش ہے, جو مولا کائنات کی روش ہے. جو آپ نے سوال کیا, سوال آپ کا جو تھا ہاں جو رکاوٹوں کی طرف تھا, رکاوٹوں میں جو ہے نا پھر جب استعمار نے اس بات کو سمجھ لیا تو پہلی بڑی رکاوٹ تو استعماری سازشیں, استعماری طاقت کہ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بڑھا کرتا ہے, اس میں باقاعدہ ہوا بھرتا ہے باقاعدہ. یعنی دیکھیں نا آپ جیسے ابھی یہاں اس کی عملی مثال ابھی آپ پاکستان کے اندر عملی طور پر کراچی کے اندر دیکھیں نا, چند لوگوں کو جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں انہیں ایام میں. مسلسل جو استعماری ٹولے اس پاکستان کے اندر ہیں جو باقاعدہ یعنی پیڈ ورکرز ہیں دنیا استعماری طاقتوں کے یا استعماری طاقتوں کے, انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان ہونے والی دہشت گردیوں کو کسی طرح سے جو ہے نا فرقہ وارانہ رنگ دیا جائے بس. یعنی وہ ہلکے ہلکے موضوعات کو یا یعنی ربط ہی نہ ہو کوئی فرقہ واریت سے وہ اس کو اٹھاتے ہیں بڑا کرتے ہیں اور اس کو پھلا کے کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کو بڑا کیا جائے. تو اصل جو رکاوٹ ہے نا استعمار سب سے پہلے مرحلے میں, دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ سیرت اہل بیت علیہ السلام پر کام ہی نہیں کیا یا اس سے اوپر چلے جائیں, رسول خدا کی زندگی پر کام ہی نہیں کیا اس سے اوپر چلے جائیں, ہم نے اصل میں قرآن پر کام ہی نہیں کیا. یہ بات تشیع کے اندر کی نہیں ہے, یہ بات تمام مسلمان فرقوں کے اندر کی بات ہے. اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ یار قرآن کی روش جو ہے وہ تو یہ نہیں ہے یا سیرت اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ عملی طور پہ جو تصویر بنتی ہے یا آج کے زمانے میں ان کی سیرت کی جو تفسیر بنتی ہے وہ تو یہ نہیں جو تم لوگ کر رہے ہو, کوئی روایت سنائی جائے رسول اللہ کا کوئی قول سنایا جائے قرآن کی کوئی آیت سنائی جائے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. ایسے ہی لگتا ہے کہ 1300 سال سے قرآن ہمارے درمیان موجود ہے, سیرت اہل بیت ہمارے درمیان موجود ہے یا خود رسول اللہ کی سیرت ہمارے درمیان موجود ہے. یعنی ہم نے بالکل اپنے ان اصل منابع پر جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھی ہمارے اوپر قرآن رسول خدا اہل بیت علیہ السلام یا صالح اور منتخب خود انشاءاللہ یعنی جن کو کہیں کہ اصحاب اس وہ صالح اصحاب, ہم نے ان کی سیرت پر کام نہیں کیا ہے, عملی سیرت پر ہمارا کوئی کام نہیں ہے. یہ دوسری رکاوٹ ہو گئی ہے. ہم نے کہا پہلا استعمار بھی ہے مسلسل, پہلے سازشیں ہو رہی ہیں اسلام سے پہلے سازشیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو بانٹا جائے. دوسرا ہو گیا ہم نے سیرت اور قرآن پہ کام نہیں کیا. تیسرا آ جائیے جو اپنے زمانے میں پہنچتے ہیں پاکستان اور ہندوستان اور یہاں پر ہمارا جو ہے نا اسلام کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ منطقی اور مستدلل ہو یعنی استدلال کے بجائے جو ہے نا وہ زیادہ تر ہاں جذباتی رابطہ ہے, جذباتی رابطہ ہے. ہم لوگ جتنا قرآن سے عشق ظاہر کرتے ہیں جتنا ہم رسول اللہ کی زندگی سے عشق ظاہر کرتے ہیں نا عملاً نہ قرآن پر اتنا عمل کرتے ہیں نہ ہی سیرت سے قریب ہیں. تو یہ تیسری بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم لوگ پریکٹیکل مسلمان نہیں ہیں, ہم ایک جذباتی مسلمان.
اچھا آغا صاحب اب تھوڑا ایک حساس سوال بھی ہے اور ضرورت ہے اس موجودہ حالات کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ مشکلات تھیں رہبر معظم نے عملی نمونہ دیتے ہوئے عملی ثبوت دیتے ہوئے اتحاد کا انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے بھی اہل سنت کے تقدسات ہیں ان کی توہین جائز نہیں ہے. ہم نے آیت اللہ سستانی کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہیں کہیں کہ ہمارے بھائی ہیں, دل و جان ہے ہماری اہل سنت ہمارے نفس ہیں. یہ کتنی بڑی باتیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ چاہے استعمار کی طرف سے ہوا یا نادان دوستوں کی طرف وجہ سے ہوا یا کچھ اور ہیں, انہوں نے کچھ ایسے افراد کو بھی شامل کرنا شروع کیا جو اہل سنت کے دراصل مقدسات نہیں ہیں, خود ان کے درمیان اختلافات موجود ہیں. ان افراد کو جو ہے نا بنیاد بنا کر یہ جو شیعہ و سنی کے درمیان اختلاف ڈالا جا رہا ہے, خاص طور سے پاکستان کی سرزمین میں حالیہ واقعات آپ کے سامنے, ہم جو ایک واقعہ اسلام آباد میں اس میں اگلے اس پہ بات کرتے ہیں اگلے سوال میں, لیکن حالیہ کراچی میں جو حالات رہے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ سازش ہے یا ہمیں اس مسائل کو حل کیسے کرنا چاہیے یا اہل سنت کو جو ہے نا وہ کچھ اپنے تقدسات کا خیال خود وہ بنانا پڑے گا کہ بھائی یہ ہمارے مقدسات ہیں ان کی توہین جائز نہیں ہے, اور ہمیں ہم کن باتوں پہ جو ہے نا کمپرومائز کر سکتے ہیں, ان پر جو ہے نا یہ ٹھیک ہے آپ کے یہ تقدسات ہیں ان کی توہین نہیں کریں گے لیکن ان کے درمیان تو آپ کے پاس بھی جو ہے نا اختلافات موجود ہیں, تو جی ہم اس کو کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں تمام تر معاملات کو.
صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ بھارت اب بات جو ہے وہ ایسا ایسا ہمارے پاکستان کی سرزمین کے حساس موضوعات کی طرف ہے, تو اس میں جن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ وہی جذباتیت کہ جو اہل سنت دنیا یا شیعہ دنیا آپ کہیں گے قرآن سے یا اہل بیت سے, اصل میں وہ ہمارا جو ہے نا وہ ہماری عملی زندگی ہے, ہم جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو منطقی طور پہ ٹھنڈے دل کے ساتھ حل کرنے یا سولوشن کی طرف نہیں جا رہے ہوتے, ہم ایک جذباتی ریئیکشن دیتے ہیں ہر چیز پہ, ہر موضوع پہ. تو یہ زمینہ پہلے سے یہاں پر فراہم ہے, پہلے زمینہ موجود ہے. یعنی اختلافات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی صحیح ہے کہ اس کی جڑ جو ہے وہ جا کے آپ کو 1300 سال پیچھے اور 1400 سال پیچھے جا کے دیکھنی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ یعنی اگر آپ اور زیادہ تھوڑی زحمت کریں اور زیادہ منابع پڑھیں تو پتہ چلے گا نہیں 1300 سال 1400 سال پہلے نہیں, بلکہ یہ جو روش اختلافات ڈالنے کی ہے نا یہ اس سے بھی پرانی ہے کہ جب انبیاء کو قتل کرتے تھے اور جب آسمانی کتب میں تحریف کیا کرتے تھے, جب کھلم کھلا انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے, یہ روش اصل میں اس زمانے میں کچھ لوگوں نے سیکھ لی تھی. جب سیکھنے کے بعد رسول خدا سے ان کا ہوا تو پھر رسول خدا کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ یعنی اپنے پرانے تجربوں کی بنیاد پہ رسول اللہ کے دین کو بھی انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی, اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اور بہرحال ہر جگہ ان کو اپنے مطلب کے لوگ مل گئے کہ جنہوں نے پھر ذاتی خواہشات کی بنیاد پر پورے پورے عالم اسلام کا یعنی پورے پورے اسلام کا اس قرآن کا اور سیرت رسول اللہ کا انہوں نے یعنی کوئی لحاظ نہ رکھا, بس پش ڈال دیا اور پھر اپنی خواہشات کو لے کے آگے بڑھ گئے. ہمیں جو ہے نا وہی چیز ورثے میں ملی ہے, یعنی آپ کے زمانے کے مسلمان شیعہ چاہے سنی ان کو یہ چیز جو ہے نا ورثے میں ملی, ہمیں اختلافات ورثے میں ملے. اب وہ بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے مولانا اسحاق مدنی صاحب فیصل آباد والے, وہ کہتے تھے یار جو باتیں ان کے ہاں لکھ دی گئی ہیں اب وہ ان کے دین کا حصہ ہیں, جو باتیں ہمارے یہاں لکھ دی گئی ہیں وہ ہمارے دین کا حصہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم ان کی کتابوں کو ختم کر سکتے ہیں نہ ہم ان کی کتابوں کو ختم کر سکتے ہیں, ہم یہ ختم نہیں کر سکتے. اب یہ جذبات جو ہے نا یہ کتابوں کا حصہ بن گئے, یہ خواہشات جو ہے نا کتابوں کا حصہ بن گئیں. اب یہ جو اچھا اس کو دین سمجھنے لگے لوگ, یعنی اس کو جو ہے نا وہ کسی نے مجلس پڑھی, کسی نے کوئی کسی جگہ وعظ و نصیحت کی ہے, ہم نے جو ہے اس کو کتاب کا حصہ بنا دیا. وہ کتاب کا حصہ بنتے بنتے ایسا لگا کہ جیسے وہ تو کوئی وحی منزل ہے, وہ وحی ہے کہ جو اتری ہے آسمانوں سے. اس کو جو ہے نا وہ ہمیں چیزیں یعنی اختلافات کی بنیادیں وراثت میں ملے ہوئی ہیں. ایک ہی بات ہو گئی, اب آ جائیے کہ جب یہاں کا اس یعنی مقامی مسلمان کو آپ دیکھیں تو یہ ہر چیز کو جو ہے نا ایک جذباتی ریئیکشن دیتا ہے, کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ سوچتا نہیں ہے, بیٹھتا نہیں ہے کسی موضوع پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور سنی سنائی باتوں پر زیادہ دور. جبکہ اس وقت دیکھیں نا, اب مثال کے طور پہ اب تشیعوں کے اوپر جتنے بھی بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں, ہم یعنی کون سا پروگرام شیعوں کا ایسا ہے, کون سا پروگرام شیعوں کا ایسا ہے, دیگیں اور کھانے پکانے سے لے کر تبرکات بانٹنے تک, پانی پلانے تک, پھر عاشور شب عاشور کیا ہو رہا ہے, عاشور کے دن کیا ہو رہا ہے, یہ جتنے بھی پروگرامز ہیں یہ کب ہم امام بارگاہ بند کر کے اپنے علاقے کو سیل کر کے کرفیو لگا کے کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. شرکت کر کے دیکھ لو کسی بھی پروگرام میں کسی بھی وقت, اور کہہ کے آؤ کہ ہم اہل سنت ہیں,
ہم ویلکم
کریں. اچھا نہیں آپ کہہ کے آئیں گے ہم چھپا دیں, اچھا بھیا کالے کپڑے پہن کے چھپ کے آ جاؤ, آ کے دیکھ لو تو پتہ چلے گا تمہیں کہ یہ سوائے نواسہ رسول, نواسہ رسول, اور وہ بھی اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا کہ بھائی میرے ان نواسوں سے محبت کرو, سوائے نواسہ رسول کی محبت کے علاوہ ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہے, اور جو کچھ کر رہے ہیں اس بنیاد پہ کر رہے ہیں. کوئی کلیئر ہے؟ تو اب ہم یہاں یعنی جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اختلافات ہماری وراثت میں, ہم نے ابھی بھی اس کو جذباتی انداز میں دیکھنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم اس کو انشاءاللہ عقلی بنیادوں پر اور موجودہ جو انفارمیشن کی دنیا ہے, ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, اگر حقائق کو جانچنا چاہیں, پرکھنا چاہیں, سمجھنا چاہیں تو وہ اس کو کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس طرف آتے نہیں ہیں. ہم اس طرف آتے نہیں ہیں تو بہرحال پھر یہ جو سلسلہ آپ کے سامنے ہے یہ جاری و ساری رہے گا, یعنی اتنی جلدی نہیں ختم ہوتا پھر یہ.
اچھا, اور اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال کہ جو حالیہ رہبر کی اسپیچ میں رہبر نے اشارتاً بات کی, پاکستان میں ایک مسئلہ ہوا, اسلام آباد میں ایک تقنیق مجلس ہو گئی, پہلے سے جو ہے نا علماء ہمارے منع کر رہے تھے, انہوں نے خود اپلیکیشن دی کہ بھائی اس سے اختلاف سے بچو, جو ہے نا وہ آپ نہ کیا جائے اس کو نا, ایک انہوں نے پازیٹیو رول پلے کیا, اپنا جو رول ایک ہو سکتا تھا ایک علماء کا انہوں نے ادا کیا, لیکن بہرحال اس کو کسی بھی استعمار کے انوالومنٹ کی وجہ سے یا پریشر کی وجہ سے یا جو ہے نا کچھ ذاتی مفادات کی وجہ سے اس کو اجازت دی گئی ایک شخص کو, پھر اس نے جو ہے نا ایک ایسی بات کر دی کہ جو جس سے پورے ملک میں جو نا ایک شیعہ سنی اختلافات کو دوبارہ ایک لہر اٹھ گئی,
فساد تو
سب کیسے روکا جا سکتا ہے ان تمام تر معاملات کو؟ آج رہبر نے بھی کہا کہ یہ اتنا بڑا چونکہ واقعہ ہو چکا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اس کو بہت زیادہ کوریج ملی, اور رہبر نے آج اپنی ایک تقریر میں جو ہے نا وہ حالیہ تقریر میں کہا ہے کہ پڑوسی ملک میں ایک تقریر کی گئی, ایک ممبرشپ شخص جاتا ہے اور پھر اس کو پناہ دی جاتی ہے وہیں پر
برطانیہ,
جہاں پہ جو نا وہ تمام تر جڑ ہے جاسوسی کی اور جو تمام تر تکلیفوں کی جڑ ہے.
تو اوکے, ان میں سمجھ گیا آپ کے سوال, اس میں دو تین چیزوں کو جو ہے نا ذرا بنیاد سے سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے آ جائیں آپ, جو ہم نے تقریباً گفتگو کر لی ہے کہ ہم جذباتی شیعہ اور جذباتی سنی ہیں اور ہم ہر چیز کو جو ہے نا وہ پہلے ریئیکشن دے دیتے ہیں, بعد میں حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ رسول اللہ کی تعلیمات, قرآن کی تعلیمات بالکل الٹی ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے حقائق کو جان لو پھر ریئیکشن دے دو. ہم لوگ پہلے ریئیکشن دیتے ہیں پھر جو ہے نا حقائق کے پیچھے جاتے ہیں. یہ ایک ہماری بنیادی غلطی ہے اور یہ پورے پاکستان کے اندر تمام فرقوں کے اندر. اب وجہ یہ دوسرا موضوع جو بنیاد سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کیونکہ شیعہ اور سنی خصوصاً ایران کے انقلاب کے بعد یعنی 1979 11 فروری سے جو الحمدللہ شیعہ انقلابی تحریک شروع ہوئی ہے, اس نے پھر اپنی اس وحدت کی دعوت کو کہ جو میں نے انشاءاللہ ہلکے اشاروں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ مولا کائنات کی سیرت ہے, وحدت کی دعوت یا اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی عملی سیرت جو ہے وہ اسی طرف ہے. ادیان کو میں نے کہا کہ رسول خدا نے, لیکن بعد میں فرقوں کو منظم کرنے میں, ان کو قریب لانے میں یہ اہل بیت علیہ السلام کا بہت بڑا کردار ہے. جب یہ شخصیات اہل بیت علیہ السلام کی ذات ازوات اس طرح سے کھل کے بات کرتی ہیں تو ہمیں آپ سمجھیں 79 کے انقلاب کے بعد یہ موقع ملتا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ کھل کے اپنا موقف بیان کریں, کہیں بھائی استعمار ہمارے گھروں کے دروازوں پر آ چکا ہے, ہماری دیواروں کے اس طرف کھڑا ہوا ہے, وہ آ چکا ہے, وہ فلسطین تم سے لینا چاہتا ہے, وہ سعودی عربیہ پر اپنی مرضی کی حکومت بٹھا چکا ہے, وہ آہستہ آہستہ مصر کو تمہارے قبضے سے چھین لے گا. وہ یعنی ہم کہہ رہے ہیں بھائی سب خطرے میں, فلسطین کے بعد شام خطرے میں, شام کے بعد لبنان خطرے میں, ادھر چھوڑ دیں ادھر آ جائیں افغانستان خطرے میں, اور پھر پاکستان تک بھی وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیا تھا انہوں نے انڈیا کے ذریعے سے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 79 کے بعد ایک انقلاب کی الحمدللہ دعوت تھی وحدت کی کہ جس کو لے کے چلے, تو پتہ چلا کہ رکاوٹیں, اب جو رکاوٹوں کی بات تھی یعنی اہل سنت دنیا کے اندر یہ وہابیت ہے, وہابیزم ہے کہ جس کو واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ امریکہ کی پیداوار ہے, چاہے سعودی عربیہ کے ذریعے سے آئی ہو لیکن امریکی پیداوار ہے اس نظریات کی. بالکل ایسے ہی ایک یعنی اہل سنت کے مقدسات کا جو بے حرمتی ہے یا ان کا مذاق اڑانا ہے, یہ تشیع میں اہل بیت علیہ السلام کا دیا ہوا نہیں ہے. یعنی کبھی کسی آپ اہل بیت علیہ السلام کی کسی ایک سیرت کا کوئی ایک عملی پہلو, کوئی ایک جملہ, کوئی ایک قول ایسا کہ جو مذاق اڑائے گئے ہو, حقائق بیان کرنا وہ بھی بڑے منطقی انداز میں, وہ بھی بہت کم, ایک آدھ جگہ پہ, ایک دو جگہوں پہ, چار جگہوں پہ, چھ جگہوں پہ, اس پوری 260 سالہ جو 250 سالہ جو زندگی ہے اہل بیت علیہ السلام کی, آپ 250 سالہ زندگی کو دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی, 12 یعنی 11 معصومین 11 ائمہ کی سے لے کر آپ اگر آ جائیں تو ہمیں ایک جملہ, ایک واقعہ, ایک ایسا کوئی کام نہیں ملتا کہ جو ہم کہیں توہین کی گئی ہو. تشیع میں توہین جو ہے نا, بالکل جیسے وہابیت کو امریکہ, ایسے ہی بالکل اس سلسلے کو برطانیہ لے کے چل رہا ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے, برطانیہ کے رول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں برطانیہ وہ ہے جس نے ہیمفر کے ذریعے سے نا سعودی عربیہ کو یعنی پورے آل سعود کو وجود میں لائے, یہی وہ لوگ ہیں جو مرزائی اور قادیانیت کو سپورٹ کر کے ان کا مرکز بھی وہیں پر ہے, بحیت ہے ایران کے اندر اس کا مرکز وہی ہے, مہدویت کے نام سے منحرف گروہ لے کے چل رہے ہیں سوڈان کے اندر, آپ جائیں اس کا بھی جو ہے نا مرکز وہیں پر ہے. یعنی نئے نئے ادیان, حتیٰ کہ اسماعیلی, ان کو بھی آپ تلاش کریں گے پیچھے برطانیہ نکلے گا. آپ اچھا یہ چھوڑ دیں اسلام کو, مسلمانوں کو آپ ان کو چھوڑ دیں جو اللہ اور قرآن کو اور ان کو مانتے ہیں, آپ چلے جائیں عیسائی دنیا کی تقسیم, پتہ چلے گا اس لائن میں آرتھوڈاکس اور کیتھولک تو بڑے بڑے گروپ ہیں نا, لیکن اگر اندر چلے جائیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ بھی بٹے ہوئے لوگ ہیں مختلف گروہوں اور فرقوں میں, اختلافات ہر ایک کے پیچھے آپ اگر اس کی بنیاد کو تلاش کریں گے پیچھے برطانیہ نکل آئے گا. MI6, اب یہ MI6 نے پاکستان کے اندر باقاعدہ سرپرستی کر دی, ویزے دینا بانٹنا شروع کر دیے, ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے, اگر ضرورت پڑے گی ان کے نمائندوں کے نام بھی لے جائیں گے کہ کون کون سے چیٹر لوگ نمائندے ہیں جو پاکستان سے اٹھ کے وہاں پہنچے ہوئے, اور آج وہ MI6 کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ ذاکرین کی, یہ جو نام نہاد ذاکرین ہوتے ہیں, وَاللہ ذاکرین میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور قدر کرنی چاہیے, اور جس زمانے میں عالم دین ممبر پہ نہیں تھا ان ذاکرین کا ہی کمال تھا کہ انہوں نے تشیعوں کو پھیلایا ہے پورے, اور ابھی بھی اگر آپ گاؤں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں چلے جائیں تو عالم دین نہیں بیٹھا ممبر پہ, ذاکرین بیٹھے ہوئے. تو یہ ذاکرین کا بہت بڑا کردار ہے الحمدللہ اس تشیعوں کو بچانے میں بھی پھیلانے میں بھی, لیکن ان کے درمیان ایجنٹ داخل ہو گیا, اور بہت سارے لوگوں کے آپ پیچھے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ پیچھے سے شیعہ بھی نہیں ہے, اگر آپ ان کی تلاش کرنا شروع کریں گے کہ جو لوگ اس طرح کا انحراف پھیلا کے اختلافات کو وجود میں لاتے ہیں شیعہ اور سنی کے درمیان, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہ شیعہ بھی نہیں ہے، لالچ کی بنیاد پر یا ایجنٹ کے طور پر آئے ہیں اور وہ ممبر تک پہنچ گئے، لفاظی اچھی آتی ہے، گانے گانے والے تھے پہلے، پان بیچنے والے تھے پہلے، منحوس جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے تھے یہ جتنے بھی ہیں. اب ان میں سے ایک آدمی کو اتنا بڑا بنا کے پیش کیا گیا کہ اس نے جو ہے نا وہ تشریح نمائندگی کر دی، جو آپ نے جیسے کہ اشارہ کیا کہ علماء نے پہلے ہی اس طرح اس جیسے اور اس طرح بہت سارے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ رکھا ہے ضابطہ اخلاق، یا اس پہ سگنیچرز کرو کہ ممبر کے اوپر یہ باتیں کرو گے صرف. یہ الگ بات ہے کہ ہماری بھی کمزوریاں ہیں، یعنی بھائی مانا کہ ہماری وہ مرکزیت اس طرح کی نہیں ہے کہ بھائی کہیں سے پوچھ کے کسی کو ممبر پر بیٹھنا چاہیے، کہیں سے پوچھ کے کسی کو محراب پہ آنا چاہیے. جناب یعنی یہ جب مقدس جگہ ہے اور لیڈرشپ تقریباً کہلواتی ہے اپنے آپ کو، اور جب سوشل میڈیا اتنا اوپن ہے تو ہر چیز کو جو ہے وہ نمائندہ سمجھا جاتا ہے شیعوں کا، ہر آدمی کو، اس وقت اتنا مضبوط سسٹم تشیع کے اندر ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ ممبر پہ کس کو بیٹھنا ہے، محراب پر کس کو آنا ہے، اسلامی تنظیموں کی لیڈرشپ کس کے پاس آنی چاہیے، کرائیٹیریا ہوں، کرائیٹیریا کی بنیاد پر پوچھ گچھ ہو. اور اگر آپ دیکھیں گے بھائی وہ ہم سے پوچھے بغیر آ گیا تو علماء باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کریں، بزرگان ہمارے اعلامیہ جاری کریں بھائی یہ اس کی تشیع مشکوک ہے، مرکزی سے ہٹا ہوا ہے.
یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ ان کو چونکہ جب اختلاف ہو رہا ہے تو ایک بڑی وجہ ہے ان کو روکنا ضروری ہے ممبر سے.
تو یہ الحمدللہ علماء نے دیا بھی ایسا دیا بھی،
اور یہ بڑے اچھا آپ نے اشارہ کیا کہ وہ جو ہے نا علماء نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس سے پہلے انہوں نے جو ہے نا ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، انہوں نے کہا سائن کرو اس پر تاکہ سب لوگ، اور اس میں سائن نہیں کیے گئے، سائن
کچھ کیے گئے، کچھ لوگوں نے نہیں بھی کیے، اور پھر پابندیاں لگ گئیں کہ اس پر یہاں آنے پابندی ہے، اس پہ وہاں آنے پابندی ہے، پابندی گورنمنٹ کی، کسی طریقے سے حکومت میں داخل ہوئے لوگ، ایم آئی سکس کا رول ہے بھائی، سی آئی اے کا رول ہے، آپ اس کو کردار کو، انہوں نے داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد انہوں نے جب ان کو اجازت دلوا دی، اجازت دلوائی اور پھر ہی ممبر پر بیٹھ گئے آ کے، اور ممبر پر بیٹھا اور انہوں نے وہی کیا کہ جو ان کا آخری کام تھا لگ رہا ہے، جیسے ہی کر لیا پہلے سے جو ہے ویزے لگے ہوئے پاسپورٹس کے اوپر، یا ان کو پہلے ہی لندن کا پاسپورٹ بنا کے دیا ہوا ہے انگلینڈ کا، اور پھر چار آٹھ دس پاسپورٹ یعنی ایئرپورٹ سے جو ہے وہ ان کے جہاز تیار کھڑے ہوئے، یہاں سے نہیں یہاں سے بیٹھیں گے، یہاں سے نہیں یہاں سے بیٹھیں گے، یعنی پورا پورا ملوث ہے پورے ہمارے سیکس.
اچھا صاحب یہ اسے آخری سوال ہے جو آپ سے کریں گے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب 1217 ربیع الاول کو فرمایا کہ یہ ہفتہ عبادت ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایرانی ایجنڈا ہے کہ جس کو فروغ دیا جا رہا ہے اس میں، اور ساتھ میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایک سیاسی نعرہ ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے امت واحدہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن کس کے بارے میں کہتا ہے امت واحدہ؟ کیا یہ وہی ہے یا کچھ اور ہے؟ اتحاد، یہ جو اتحاد جس کی بات ہو رہی ہے، ہفتہ واحدات کی بات ہو رہی ہے، یہ وہی ہے یا کچھ اور ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم اسلامی تعلیمات کی طرف کے جو میں نے شروع میں اچھی خاصی باتیں اس موضوع پہ کر لی ہیں کہ یہ ایک خدا کی آپ کہیں کہ یا اللہ کا دیا ہوا پروگرام اور نظام ہے کہ جو قرآن کے اندر رسول اللہ کی زبانی پہنچ گیا کہ جس میں سواءً جو بھی ہمارے کلمے مساوی ہمارے درمیان متحد ہونے کا سبب بن سکتے ہیں ان کو زندہ کرنا چاہیے، تو یہ بالکل خمینی بت شکن کا سیاسی نعرہ نہیں ہے. یہ وہی قرآن کی آواز پر لبیک کہنا ہے، وہی سیرت رسول اللہ ہے، وہی سیرت آئمہ اہل بیت علیہم السلام ہے، اور آپ کے زمانے کا سب سے بڑا تقاضا اس وقت یہی بنتا ہے. یعنی دلائل ہی دلائل موجود ہیں اس کے اوپر، چاہے آپ جتنی لانا چاہیں کہ یہ آپ کے زمانے کے اندر تاریخ میں اگر آپ چلے جائیں تو ادیان کی جو تقسیم ہو گئی، ایسا تو نہیں کہ اللہ کی طرف سے ادیان کی تقسیم ہے، خدا نے کہا کہ موسیٰ کا دین عیسیٰ کے دین سے ٹکرا جائے، عیسیٰ اور موسیٰ کا دین جو ہے وہ ابراہیم کے دین سے ٹکرا جائے، ان تینوں کا دین جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کے دین سے ٹکرا جائے، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. یہ ایک تدریج تھا، ایک تسلسل تھا، سبھی کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے نبیوں کا جو بھی پہلے احترام کرتے رہے، لیکن جو بھی بات کا نبی آتا تھا اب اس نبی کے پیچھے چلنا ہے. پوری امت کو ابراہیم کے پیچھے تھی، اگر اب موسیٰ آ گئے ہیں تو پوری ابراہیم کی امت کو موسیٰ کے پیچھے آنا چاہیے تھا، موسیٰ کی امت بن گئی ابراہیم کی امت بھی، اب جب یہ حضرت عیسیٰ آ گئے تو موسیٰ اور ابراہیم کی امت کو عیسیٰ کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، اور اسی طرح سے جب رسول خدا آ گئے تو اب ساری امتیں ختم ہو گئی ہیں، ساری کتابیں بھی ختم ہو گئی ہیں، اب یہ کتابیں بس یہ تصدیق کرنے والی، یہ اب صرف تصدیق کرنے والی رہ جاتی ہے کہ جو بات قرآن کہہ رہا ہے جاؤ دیکھ لو انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے جاؤ جا کے دیکھو تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں دیکھو جاؤ جا کے وہ انبیاء نے بھی کہا ہے، صرف یہ ایک ریفرنس بک رہ جاتی ہیں، اصل بات تو قرآن آ گیا ہے. بالکل ایسے ہی جب خدا سارے ادیان کو جمع کرنا چاہتا ہے، اب یہاں پر وہی تحریف ہوئی ہو اور اس نے اسلام کو بگاڑ دیا ہو، اسلام کے اندر فرقہ تقسیم میں بانٹ دیا ہو، اور یہ آخری دین ہے جس آپ نے کہا امت واحدہ کے عنوان سے، اسی کو خدا نے جو ہے وہ سامنے پیش کرنا ہے کہ یہ امت رسول اللہ آ گئی ہے، ان کے رسول اللہ، ان کی سرپرستی دیکھیں امام رسول خدا ہیں اور ان کے پیچھے ان کی پوری امت ہے، اب یہ امت وہاں پر بٹ کے 72 فرقوں میں 74 فرقوں میں پہنچی ہے، کس کو خوش کیا ہم نے؟ یعنی آیا رسول اللہ خوش ہوں گے 72 فرقوں سے؟ آیا اس کو دیکھ کے اللہ خوش ہو جائے گا کہ یار میں نے ایک کتاب دی، ایک رسول دیا تمہیں، ایک سسٹم دیا، ایک شریعت دی، تم بٹ کے آ گئے ہو؟ بھائی یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ 100% قرآن کا حکم ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ تشیع نے اس کے اوپر، یعنی اس کے اوپر جو عملی قدم اٹھایا وہ تشیع نے اٹھایا، جب شیعوں نے اٹھایا اور شیعوں کی لیڈرشپ نے اٹھایا. ہم یہ ایرانی، تورانی، افغانی اور عراقی نہیں مانتے، ہم لوگ تو جو بھی رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے والی شخصیت ہے کہیں کا بھی ہو. شیعوں کی تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے،
بلکہ ہم لوگ بارڈرز کے بھی قائل نہیں
ہیں، عالم اسلام قائل نہیں ہے، عالم اسلام اس بارڈر کا قائل نہیں ہے. یہ تقسیم کی، یہ ہندی ہے، یہ انڈین، پاکستانی، مسلمان، افغانی اور تورانی اور لبنانی اور شورانی، اقبال ڈانٹتا رہا ان موضوعات کے اوپر، کیا کر رہے ہو تم، ان چیزوں کو بنا کے بیٹھ گئے ہو تم. یعنی اقبال نے کہا کہ تمہارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تم لوگ ان کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ گئے ہو، تو ختم کرو اس چیز کو. اور تشیع کی عملی سیرت بھی یہی ہے، یعنی ایک دفعہ ہماری لیڈرشپ عراق سے اٹھتی ہے ہم سب اس کے پیچھے ہوتے ہیں، ایک دفعہ ہماری لیڈرشپ ایران سے اٹھتی ہے ہم سب اس کے پیچھے ہوتے ہیں، ایک دفعہ لبنان سے اٹھتی ہے ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں. اب یعنی آپ تعجب ہوگا، ابھی جو چار بڑی پانچ بڑی لیڈرشپس ہیں تشیع کے پاس، اس میں ایرانی بھی ہے الحمدللہ، اس میں جو ہے وہ افغانی بھی ہے، اور اس میں پاکستانی بھی ہے، اور اس میں عراقی بھی ہیں. یعنی جیسے ابھی آپ عراق کے اندر اور نجف اور قم کے اندر شخصیات دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ یہ اچھا. اب آ جائیے کہ آیا یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا، پہلا تو یہ کہ ایرانی ایجنڈا ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی ایرانی ایجنڈا کہاں سے آ گیا، یہ بات تو قرآنی ایجنڈا ہے اصل میں. اب اگر ایرانی منہ سے ایرانی ہے اس وقت یا افغانی بھی ہوتا تو ہم وہی کام کر رہے ہوتے انشاءاللہ. بابا یہی وہ ایران تھا کہ جب شاہ تھا اور ہم جو ہے وہ مرغبر شاہ کہتے رہے، مرد آباد شاہ، ایرانی نہیں تھا کیا وہ، شیعہ نہیں تھا کیا وہ، تھا، لیکن ہم اس کے پیچھے نہیں چل رہے تھے. اس کا مطلب ہم ایران کے پیچھے نہیں ہیں، ایرانیت کے پیچھے نہیں ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو رسول خدا کی آواز ہے، وہ جو قرآن کا پیغام ہے، وہ ابھی اس منہ سے آ رہا ہے، ابھی اس حلق سے نکل رہی ہے آواز، ابھی وہ اس جگہ سے آ رہی ہے، ہم الحمدللہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی امپورٹنٹ. دوسرا جو اس کا ہے، ہاں سیاسی نعرہ والی بات، تو بہرحال میں نے اس کا جواب بھی تقریباً ضمنی دے ہی دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ متحد نہیں ہوئے، سیدھی سی بات ہے، اگر ہم ابھی متحد نہیں ہوئے تو ہم نے جیسے کہ پہلے بھی آپ سے کہا کہ تقسیم رکنے والی چیز نہیں ہے، مسلسل تقسیم جو ہے نا وہ در تقسیم، اور یہ آگے رکتی ہے فرد کے اوپر. یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی ایک وقت میں آپ دیکھیں گے مسجد ہے بڑھ جائے گی، دو حصوں میں ٹرسٹیز ہو گئے، ماتمی دستہ ہے دو حصوں میں ہو گیا، آرگنائزیشن ہے چار حصوں میں ہو گئی. ان سے پوچھو کب رکو گے، رکنے والے نہیں ہیں. یہ آ کے میں پہ رکتی ہے، میں دو آدمی پھر آنے کے بعد کہتے ہیں یار یہ بزنس ہو گیا، تم الگ ہو جاؤ میں الگ ہو جاتا ہوں، پھر میں، یہ میں پہ آگے رکتی ہے اصل میں تقسیم. اور اس کو جب آپ تباہ، جب یعنی الحمدللہ جتنی بھی اسلامی لیڈرشپ ہے نا، جب وہ اپنے آپ کو پہلے مرحلے میں نابود کرتی ہے نا، اپنی میں کو ختم کرتی ہے، پھر تقسیم ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ جذبہ شیعہ سنی گروپ لیڈرشپ آرگنائزیشنز شخصیات مراجع مجتہدین جو بھی ہو مفتی، جب وہ یہ سمجھیں گے نا یار میں نہیں، اصل میں میں نہیں، وہی وہ اللہ ہی اللہ، رسول اللہ ہی رسول خدا، قرآن ہی قرآن، ان کا احکام، ان کے پیغامات، جب اپنے آپ کو فنا کریں گے تو یہ کام شروع ہوگا انشاءاللہ، کہ جو عالم اسلام میں شروع ہو چکا ہے ہم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ یار یہ یمن کا مسئلہ تو سنی کا مسئلہ ہے، اب یہ نہیں ہو رہا خدا کا شکر ہے شام کا مسئلہ تو فلانے کا مسئلہ ہے، اب یہ نہیں ہو رہا افغانیوں کا مسئلہ تو افغانیوں کا مسئلہ ہے، اب یہ ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ اگر استعمار لڑ رہا ہے، استعمار سازشیں کر رہا ہے، وہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو سارا مسلمان متحد ہو رہا ہے. اور یہ وہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ وحدت جو خمینی بت شکن نے کہی تھی وہ قرآنی حکم تھا کہ جس کے اوپر عمل آج مسلمانوں کا نجات کا سبب بنے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آج
صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لے اور ہفتہ وحدت کے حوالے سے اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنے قیمتی آراء سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، یقیناً یہ پروگرام اس سے آپ نے اور ہم نے مل کے استفادہ کیا ہوگا، بقول رہبر معظم کے کہ شاید اس سے پہلے کبھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی اتحاد کی جتنی اس وقت ہے. تو آغا صاحب کی گفتگو یقیناً بہت زیادہ پرمغز تھی، جس سے آپ نے اور میں نے دونوں نے استفادہ فرمایا. خدا سے دعا ہے کہ خدا پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک مرتبہ پھر متحد و منسجم فرمائے، تاکہ ہم دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکیں. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، کمنٹس کی صورت میں اپنا فیڈ بیک دیجیے. اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے آگاہی کے کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، کسی نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے اس اپنے میزبان قمبر رضوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.